قال كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث حسن غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کے بارے میں سوال کرتا تو حضور مجھے عطا فرما ہی دیتے، یعنی میرے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے، جو میں نے سوال کیا وہ ضرور عطا فرماتے. وَإِذَا سَكَتُّ، اور اگر میں خاموش رہا، یعنی میں نے خود سے سوال نہیں کیا، تو حضور مجھے خود سے عنایت فرماتے تھے. ابتدأني، یعنی سامنے سے حضور مجھے عطا فرماتے تھے. اور یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ سوال کے بجائے سامنے سے مل جاوے، یہ افضل طریقہ ہے. اور یہ حضرت علی کا مقام ہے کہ ان کے سوال کو حضور رد نہ فرماوے اور جو ہے وہ خاموش رہوے تو سامنے سے عنایت فرماوے. یہ حضرت علی کا مقام اور مرتبے کی دلیل ہے. جی.
وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاداب الحكمة وعلي باب. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب. وقال روى بعض هذا الحديث عن شريك ولم يذكره في الصنع في حجه، ولا نعرف هذا الحديث عن احد من الثقات غير شريك.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمتی، میں حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس حکمت کے مکان کے دروازہ ہیں. اب یہ جو روایت ہے، اس روایت میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ بابوہا کا مطلب ہے حکمت اور علم کے بہت سارے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ حضرت علی ہے، یہ مطلب لینے کا. یہ نہیں کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں. حکمت اور علم کے بہت سارے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ حضرت علی ہے. دوسرا مطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازہ قرار دینا یہ خصوصی درجہ کمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضرت علی کا علم اور حکمت کے اندر کامل درجہ ہے، وہ کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، خصوصی مقام اور خصوصی مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ اس کا دوسرا مطلب لیا جائے گا. دراصل بات یہ ہے کہ دین کی مجموعی بات جو امت تک پہنچی وہ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نہیں پہنچی، دوسرے صحابہ کرام بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. اگر اس حدیث میں اگر ہم حصر لیوے کہ صرف علی اس دارالحکمت کے دروازہ ہیں تو پھر دوسرے صحابہ کرام کی تنقیص لازم آئے گی، اس لیے کہ دیگر صحابہ کرام نے بھی علم اور دین اور قرآن اور سنت کی اشاعت میں بڑا نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے یہ توجیہ ہم کو کرنی پڑ رہی ہے. اور اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ علم کے مختلف دروازے ہیں، مختلف صحابہ علم کے دروازے ہیں، ان مختلف دروازوں میں سے ایک دروازہ حضرت علی بھی ہے. یعنی کہ حضرت علی کے پاس جو علم کی وسعت اور عظمت وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں امتیازی مقام رکھتی ہے. اب یہ جو روایت ہے اس روایت کے اور بھی الفاظ آئے ہیں، مثلاً انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہے. اب کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، اور یہ حدیث جو روایت کی گئی اس میں ایک تو شریک رحمت اللہ علیہ ہے، اور شریک کے علاوہ سنا بھی رحمہ اللہ سے یہ روایت منقول ہے. یہ سنا بھی کون ہے؟ ابو الصلت عبداللہ ابن سلام السنا بھی، یہ مراد ہے. اب یہ جو راوی ہے ابو الصلت عبداللہ ابن سلام السنا بھی، اس کے ان کے متعلق اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، سچے راوی ہے. بس اتنی بات ہے کہ وہ تشیع کے ماننے والوں میں سے ہیں. ہماری سندوں کے اندر بہت سے شیعہ راوی آتے ہیں اور اپنی جگہ پر وہ صدوق اور ثقہ ہوتے ہیں، لیکن تشیع بھی ہے ان کے اندر. تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ ابو الصلت یہ ثقہ ہے، صدوق ہے، مگر یہ کہ تشیع ہے ان کے اندر. صرف امام نسائی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو الصلت ثقہ راوی نہیں ہے، یہ 236 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. اب یہاں ایک دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو حضرت علی کو حضور نے ایک لقب دیا انا دار الحکمت والی بابوہا، اس سے تمام صحابہ پر ان کی کلی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی. اگرچہ سنت کے اعتبار سے بھی کلام ہے، لیکن اگر سنت کے کلام سے قطع نظر کرے تو بھی کلی اعتبار سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی نہیں. اس لیے کہ حضرت علی کے لیے صحیح روایتوں میں انہ اقضاکم، یعنی قضاء اور فیصلوں کے اندر بڑے ماہر، یہ اقضاہم علی جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی سنتے ہیں یہ لفظ آیا. تو حضرت معاذ ابن جبل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمکم بالحلال والحرام، معاذ ابن جبل، کہ ان کو علم حرام اور علم حرام کے اندر اعلم قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عبی بن کعب کے لیے فرمایا اقرؤکم، کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ قرآن کے بڑے قاری عبی بن کعب ہے. اور یہ جو روایت ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو یہ روایت کے اندر بعض حضرات کہتے ہیں کہ اختصار سے کام لیا ہے. پوری روایت اس طرح ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہا، ابو بکر اس مدینۃ العلم کی بنیاد ہے، وہ عمر حیطانہا اور عمر اس مدینۃ العلم کی دیوار ہے، وہ عثمان ثقفہا اور عثمان اس مدینۃ العلم کی چھت ہے، وہ علی بابہا اور علی جو ہے اس کا ان کا دروازہ ہے. تو اس طرح تفصیلی روایت بھی آئی ہے. تو اگر اس روایت کو جو سنت کے اعتبار سے کلام ہے اس سے قطع نظر کی جائے تو اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں. لہذا ان تمام الفاظ کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جزوی خصوصیات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. جی
روي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواكم عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتجيته ولكن الله انتجاه، رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا غزوہ طائف کے موقع کے اوپر. غزوہ حنین کے بعد فوراً غزوہ طائف ہوا تھا, تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور حضور نے ان کے پاس سرگوشی فرمائی. ان کے ساتھ حضور نے سرگوشی فرمائی, چپکے چپکے بات فرمائی, تو لوگ اس پر تبصرہ کرنے لگے. اپنے چچا ساتھ بھائی کے ساتھ حضور بہت لمبی سرگوشی فرماتے, اپنے چچا ساتھ بھائی کے ساتھ حضور نے بڑی لمبی سرگوشی فرمائی. یعنی سرگوشی بھی ایک طرح کا اعزاز ہے کہ کوئی پورا مجمع ہو اس میں سے امیر قائد کسی کو ایک کو بلا کر اس کے ساتھ سرگوشی کرے. تو اس پر ان دو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ دیکھو حضرت علی کے ساتھ حضور اتنی لمبی سرگوشی کر رہے ہیں, تو علی کا کتنا اونچا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور ان کے ساتھ تنہائی میں سرگوشی کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے یہ پیدا ہونے والے سوال کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے علی سے سرگوشی نہیں کی ہے, لیکن اللہ کے حکم سے میں نے علی کے ساتھ سرگوشی کی ہے. یعنی یہ اللہ کا حکم ہوا تھا اور حکم الہی کو بجا لانے کے لیے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرگوشی کی. لہذا اب یہ سرگوشی کائی کی, تو بعض حضرات کہتے ہیں کسی خاص مسئلے میں حضور حضرت علی کے ساتھ محو گفتگو ہوئے. بعض حضرات فرماتے ہیں غزوے کے متعلق کوئی تدبیر کی بات تھی اور وہ بات پورے مجمع کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں تھا, اس لیے حضور نے ان کے ساتھ جو ہے سرگوشی کے انداز کے اندر بات کی دنیاوی انتظامات کے متعلق, یا دین کے ضمن میں کوئی اور پیش آنے والے مسئلے کے متعلق حضور نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی. جی
يا علي رضي الله تعالى عنه لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد وغيرك. قال علي بن المنذر رضي الله تعالى عنه فقد لدرار بن سرد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث حسن غريب.
نصوص کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے صحابہ تابعین اور سلف سے جو مفہوم اور معنی بیان کیا گیا ہو اس کی پیروی امت کے لیے لازم ہے. صرف عربی لغات کے اعتبار سے نصوص کے معانی کو سمجھنا مشکل ہے, ورنہ آدمی اس کے اندر گڑبڑی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ حدیث اس کی مثال ہے. دیکھیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا, اے علی, کسی آدمی کے لیے میرے اور تمہارے علاوہ اس مسجد کے اندر ناپاک ہونا جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے. یجنبو, علی اس مسجد میں ناپاک ہونا ہو تو میرے لیے اجازت, تمہارے لیے اجازت, ان کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں. اب دیکھو یہ معنی کیسا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی وجہ سے فساد میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے سلف صالحین نے جو روایت کا مفہوم سمجھا اس کو سامنے رکھنا لازم ہے. تو علی ابن منذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ حضرت درار ابن سرد سے پوچھا کہ ما مانا هذا الحدیث, حضرت مسجد کے اندر جنوبی نہیں ہونے کا کیا معنی اس کا؟ تو کہنے لگے حضرت درار ابن سرد کہ میرے اور تمہارے علاوہ حالت جنابت میں مسجد میں راستہ بنا کے گزرنا کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو اور حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا چاہے تو نہیں گزر سکتا. اسی لیے آپ نے نور الازا میں مسئلہ بڑھائے کہ معتکف آدمی مسجد میں جنوبی ہوتے ہی فوراً باہر نکل جاوے اور جا کر کے پہلے پاک صاف ہوئے. حائضہ نفسا عورت مسجد میں آ ہی نہیں سکتی چونکہ وہ جنابت کی حالت کے اندر ہے. تو یہاں مراد ہے کہ حالت جنابت میں مسجد کے اندر راستہ اختیار کرنا, مسجد سے گزر کے جانا, یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے. اب ان دونوں کا استثناء کیوں ہوا روایت کے اندر؟ تو اس کی وجہ جو پہلے ایک بات گزری خوخا والی, کہ شروع کے اندر جب مسجد نبوی بنی تو سب لوگوں کے کھڑکیاں, دروازے, روشن دان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزرنے کے بعد بند کروا دیے. جو لوگوں کے روشن دان کھڑکیاں مسجد میں کھلتے تھے بند کروا دیے, اور صرف حضرت علی کا باقی رکھا. اور مرض الوفات میں تو صرف حضرت ابو بکر کا باقی رکھا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں تھا, یہی مسجد سے گزر کے جانا پڑتا تھا. یہ ایک مجبوری کا موقع تھا کہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں, صرف مسجد راستہ ہے, لہذا گنجائش استثنائی صورت میں رکھی گئی. جی
مريم بن عتيه رضي الله تعالى عنها قالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك في معي, قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني علي. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت ام عتیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا, اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اب لشکر کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے انسان شہید ہو جائے, قتل ہو جاوے لشکر میں جا رہا ہے, تو سلامت آنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی تھوڑی ہوتی ہے. اب حضرت علی گئے تو روانہ ہو جانے کے بعد یا جب واپسی کا وقت آیا اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر کے میں نے دعا مانگتے ہوئے سنا. کیا دعا مانگتے سنا؟ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ, اے اللہ آپ مجھے موت مت دینا یہاں تک کہ آپ مجھے علی کا دیدار کروا دو. یعنی کہ علی کو آپ زندہ سلامت مدینہ واپس لائیے اور میں میرے علی کو زندہ سلامت دیکھوں, وہاں تک میری موت نہ آوے. یہ دعا مانگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا معلوم ہوا؟ یہ غایت تعلق کی دلیل ہے, شدید محبت کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شدید محبت تھی, غایت درجے کا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے. اسی لیے حضور باقاعدہ دعا کر رہے ہیں کہ زندہ سلامت حضرت علی آ جاوے, یہ دعا کر رہے ہیں. بعض حضرات نے اس سے یہ ادب مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی اپنا قریبی رشتہ دار, عزیز, تعلق والا کہیں سفر میں گیا ہو تو اس کے لیے سالمن غانیمن واپسی کی دعا کرنا یہ سنت عمل ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جاوے, اس کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جی
الفصل الثالث وروي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب علي منافق ولا يبغضه مؤمن رواه احمد الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث حسن غريب اسنادا.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق آدمی علی سے محبت نہیں کرے گا, علی سے منافق ہی محبت نہیں کرے گا, اس لیے کہ منافق کے دل میں جلن ہوگی, حسد ہوگی, اور حضرت علی کو جو اللہ نے جمال دیا, کمال دیا, دین کی پختگی عطا فرمائی, یہ سب آیات ایمانیہ ہیں, ایمان کی نشانیاں ہیں, اور ایمان کی نشانیوں سے مومن خوش ہوتا ہے, ایمان کی نشانیوں سے کبھی منافق خوش ہوتا نہیں ہے. تو حضرت علی میں اتنی ساری علامات اور آیات ایمانیہ جو پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے منافق کو جلن ہوتی ہے, منافق اس کو دیکھنا سننا گوارا ہی نہیں کرتا ہے. ولا یبغضہ مؤمن, اور علی سے کامل ایمان والا بغض نہیں رکھے گا. کامل کی قید لگا دینے کی, جس میں ایمان کا کمال ہوگا وہ کبھی علی سے بغض رکھے گا نہیں, بلکہ کمال ایمان میں علی سے محبت بھی شامل ہے. جی.
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني رواه احمد رحمه الله تعالى.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہن سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا گالی دی, اس نے مجھے برا بھلا کہا مجھے گالی دی. یہ کمال تعلق کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی علی کے نسب میں, علی کی نسل کے بارے میں تان کرے گا, برا بھلا کہے گا, تو ظاہر ہے کہ علی اور حضور کا نسب نسل دونوں ایک ہے, تو وہ نسب اور نسل لوٹے گا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اگر کسی نے بھی علی کے نسب اور نسل پر تان کیا تو وہ تان لوٹے گا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی کا نسبی اعتبار سے جو قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ قرب کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا, اسی لیے کہ جہاں چچا زاد بھائی ہوتے ہیں وہیں داماد بھی ہوتے ہیں, اور یہ قرب اس طرح کا کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. اسی لیے بعض شعرا یوں فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب میں بدگوئی کرنے والے کو کافر قرار دیا جانا چاہیے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی حضرت علی کے نسب اور نسل میں تان کو حلال سمجھے وہ یقیناً کافر ہے. جی.
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضت اليهود حتى باتوا أمه وأحبت النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة الذي ليست له, ثم قال يهلك في رجلان محب مفرد يقرضني بما ليس في ومبغض يحمل شنآني على أن يبهدني, رواه أحمد رحمه الله تعالى.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ, تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ مشابہت ہے, کچھ عیسیٰ علیہ السلام والا تمہارے اندر کچھ رنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کیا رنگ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا حضرت علی میں؟ تو فرمایا ابغضتہ الیہود, یہودیوں نے حضرت علی سے, ارے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض اور بیر رکھا. کیسا بیر رکھا؟ حتیٰ بہتو امہو، یہاں تک کہ ان کی والدہ کے اوپر تہمت ڈالی، نعوذ باللہ، زینا کی. یہ یہود لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں بہتان لگانے والے ہیں کہ وہ یوسف نجار کے ساتھ مریم کو غلط تعلق ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، اور اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ یہود بے بہبود لوگ، تو کہا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بغض سے کام کیا. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے حضرت علی کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچا دیا جو مقام عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر عیسائیوں نے پہنچا دیا جو عین خدا یا ابن اللہ کے مقام تک پہنچا دیا. تو کہا علی، تمہارے معاملے کے اندر جو ہے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہے کہ یہود نے ان کی توہین کی، تنقیص کی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہاں تک کہ ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا یہودیوں نے، اور نعوذ باللہ ان کو زنا کی اولاد قرار دیا. اور عیسائی لوگ محبت میں اتنا گلو کر کے آگے نکل گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے دیا، عین خدا قرار دیا. کا امت کے اندر لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں ایسے ہی ہوں گے. چنانچہ روافض نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل بتلایا، خلفائے اولین ثلاثہ سے بھی افضل قرار دیا. بعض روافض نے حضرت علی کو الوہیت کے مقام پر پہنچا ڈالا، اور خوارج نے آپ کی توہین کی، تنقیس کی، آپ کو بالکل نیچے گرا دیا. تو کہا بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر جو ہوا ایسا جو ہوا. ثم قال، یہ روایت نقل کر کے حضرت علی نے فرمایا، یہلک فی رجلانی، میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہو جائیں گے. مراد دو گروہ ہے، دو جماعت ہے. میرے بارے کے اندر دو گروہ، دو فرد ہلاک ہو جائیں گے. کون پہلا گروہ؟ محب مفرط، میری محبت میں افراد کرنے والے. یہ افراد بھری محبت ہے نا، وہ بہت ڈینجر ہے. محبت میں جو افراد ہو جاتا ہے نا، وہ ڈینجر چیز. تو حضرت علی کی محبت میں افراد کرنے والے، یقرضونی بھی مالی صفیہ، وہ میری ایسی تعریف کریں گے جو میرے میں نہیں ہے، وہ میری ایسی تعریف کریں گے جو میرے اندر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ محبت، عقیدت مستحسن، پسندیدہ چیز ہے. کب؟ نمبر ایک، جب کہ محبت حد سے متجاوز نہ ہو. محبت حد سے متجاوز نہ ہو تو وہ محبت پسندیدہ ہے. نمبر دو، عقل اور شریعت کے مسلمہ اصول کے مطابق ہو. عقل اور شریعت کے مسلمہ اصول کے مطابق ہو، وہ محبت مستحسن ہے. اور جو محبت عقل اور شریعت کے مسلمہ اصول سے ہٹ کے ہوگی، وہ محبت محبت نہیں ہے. نمبر تین، شرعی معیار جو شریعت نے محبت کا رکھا کہ نصوص کے دائرے میں محبت کا معاملہ ہو، بس اس سے آگے نہ بڑھا جاوے. یہ جو ہے ہر ایک کی محبت میں یہی جو ہے ضابطہ ملحوظ رکھنا چاہیے. وَمُبْغِضٌ، دوسرا وہ گروہ، وہ جماعت ہلاک ہو جائے گی. يَحْمِلُهُ شَنَآنِ، میری دشمنی ان کو ابھارے گی، آمادہ کرے گی. اللہ بہتنی، وہ لوگ میرے اوپر بہتان لگائیں گے. خوارج کا فتنے، خوارج کے لوگ उनको मेरी दुश्मनी उबारेगी, यहाँ तक के वो लोग मेरे ऊपर बोहतान और तोहमत लगाएंगे। तो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में इफरात तफरीत हुई, हजरत अली के मामले के अंदर भी इफरात और तफरीत हुई। जी हुई है, बाहर देखो। हाँ जी।
عن البراء بن عازب وزيد بن رقم رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل في غدير قم أخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. رواه أحمد رحمه الله تعالى.
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، دونوں حضرت زید ابن ارقم بھی اور حضرت براء ابن عازب بھی، یہ بات یہ روایت جو ہے نا متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 16 صحابہ سے منقول ہے، بعض کہتے ہیں کہ 30 صحابہ اس روایت کے سامع ہے، اور اس روایت کا شان ورود سمجھو، جیسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے نہیں، تو احادیث کا شان ورود ہوا کرتا ہے. شان ورود کیا بنا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا قاضی بنا کر کے، ایک علاقے کا ذمہ دار بنا کر کے، جیسے حضرت معاذ کو بھیجا تھا ایسے حضرت علی کو بھی بھیجا تھا. حضرت علی جو حجۃ الوداع میں آئے تھے یمن سے آئے تھے ڈائریکٹ، تو حضرت علی کے کچھ کاموں کے اوپر یمن والوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور یمن والوں کا معاملہ تو پیچھے بھی گزر گیا ہے، تو یہ اہل یمن کو کچھ غلط فہمی ہوئی، اس بنیاد پر ان یمن والوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکایت کی، کچھ ان کے کاموں کے بارے میں، کچھ فیصلوں کے بارے میں شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں بعض روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ملتا ہے. تو جو یہ غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ شکایتیں جمع ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھائی علی کے بارے میں مجھے کچھ اعلانات کر دینا چاہیے تاکہ لوگ اس طرح کی غلط شکایتوں کے چکر میں نہ پڑے. تو حضور نے حجۃ الوداع کے بعد واپسی میں غدیر خم یا غدیر خم کے اوپر جب صحابہ کا پڑاؤ تھا، تو وہاں باقاعدہ حضور نے خطبہ دیا، ایک بیان فرمایا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اونٹوں کے پالان کو جمع کر کے حضور نے اس کا ممبر بنوایا، اونٹوں کے پالان کا، تاکہ ممبر کا مطلب تھوڑی اونچی چیز ہو جاوے تاکہ اس کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو خطاب کرنا آسان ہو جائے. تو چونکہ وہاں دوران سفر کا ممبر لینے جاوے، تو وہ پالان آپس میں جڑوا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر رونق افروز ہوئے، اور پھر حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر. اور اس کا مقصد تھا یمن کے معاملات کے اندر جو کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھی اور جو شکایتیں حضور کو کی گئی، اس کا ازالہ مقصود تھا، اس کی صفائی مقصود تھی. اس پس منظر کے اندر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم کے اوپر نزول فرمایا، یعنی پڑاؤ ڈالا، یہ حجت الوداع سے واپسی کی بات ہے. گدیر کھم کائیں، مکہ سے مدینہ جانے والا ایک پرانا راستہ ہے جو وایا بدر جاتا ہے، اب تو نیا ایکسپریس ہائی وے ہو گیا ہے، اس میں وہ وایا بدر نہیں جاتا ہے. یہ پرانا راستہ جو تھا وہ وایا بدر جاتا تھا، نیا راستہ ہے مقام شریف سے گزرتا ہے. تو یہ جو پرانا راستہ تھا بدر والا، اس راستے کے اوپر رابغ کے قریب میں، مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ گدیر کھم ہے. وہاں بہت سارے درختوں کا جھنڈ اور وہاں پانی کا ایک گہرا کنواں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہوا تھا، اور وہی حضور نے یہ خطبہ دیا. اور اس خطبے کے اندر حضور نے کیا کیا، اخذ بید علی، حضرت علی کا ہاتھ حضور نے پکڑا، اور مجمع کو خطاب کر کے ایک سوال کیا حضور نے. کیا سوال کیا، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیت کو ملحوظ رکھ کر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. تو حضور نے سوال کیا پورے مجمع سے کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں ایمان والوں کے زیادہ نزدیک ہوں ان کی جانوں سے بھی، یعنی ایمان والوں کی جان کے مقابلے میں میں زیادہ قریب ہوں مومنوں کے، یعنی انسان کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب کوئی آدمی سوال کرے کہ جان کے بغیر تو آدمی مر جائے گا، تو پھر حضور جان سے کیسے زیادہ قریب ہوئے؟ تو اس کی ایک توجیہ یہ سمجھو کہ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ نفس غرض پرست ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو بری بات بھی سکھلاتا ہے، بری بات کا بھی القا کرتا ہے، بری بات بھی دل میں ڈالتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امتی کو صحیح بات ہی بتلائیں گے، اسی لیے حضور کی ذات اقدس امت کے لیے اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب اور اولا ہے. دوسری بات، نفس کی خیر خواہی محتمل بالشر ہے، کہ انسان کا نفس انسان کے ساتھ جو خیر خواہی کرتا ہے نا، اس میں بہت سی مرتبہ شرارت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اپنا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، نفس کا اپنی راحت چھپی ہوئی ہوتی. جبکہ نبی جو امتی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اس میں شر اور مقصد غرض پرستی کا دور دور سے بھی احتمال نہیں ہے. اسی لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نمبر تین، نفس کی شفقت انسان کی ذات کے ساتھ کامل اور اتم نہیں ہے، جبکہ نبی کی شفقت اپنی امت کے ہر ہر فرد کے ساتھ اکمل اور اتم ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اکمل ہے، اتم ہے، کامل ہے، تمام ہے نبی کی شفقت اپنی امت کے ساتھ. تو حضور نے پورے مجمع کو سوال کیا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں ایمان والوں کے زیادہ اولا ہوں ان کی جانوں سے؟ سب صحابہ نے کہا، بالکل آپ جو فرما رہے صحیح فرما رہے ہیں، آپ کا وجود باوجود، آپ کا ہمارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ ہماری جان سے بھی زیادہ ہے ہمارے اوپر. حضور نے دوبارہ یہی سوال کیا، بعض روایت کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے مجمع سے یہ سوال کیا، تصدیق کو یقینی اور پختہ بنانے کے واسطے. کہ تم اس چیز کا اعتراف کرتے ہو، قوی پکا مضبوط اعتراف کرتے ہو اس بات کے لیے تین مرتبہ، الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسی قالوا بلا. پھر حضور نے دیکھا کہ سارے مجمع سے اقرار اعتراف کروا لیا، اب حضور فرماتے ہیں اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی ان کے دوست ہے، اے اللہ میں جن کا دوست ہوں علی بھی ان کے دوست ہے. پھر دعا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے آپ بھی اس کو دوست رکھیے، جو علی کو دوست رکھے اللہ آپ بھی اس کو دوست رکھیے. وعادی من آدا ہو، جو علی سے بغض عداوت دشمنی رکھے اے اللہ آپ اس کے ساتھ دشمنی رکھیے. بعض روایت میں ہے وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معه حيث دار، جہاں علی وہاں حق ہو. اس طرح کے جملے بھی بعض روایتوں میں آئے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے خطاب فرمایا. تو سب سے پہلے مبارکبادی تو دینے حضرت عمر آئے، اور کتنی جاندار مبارکبادی دی حضرت علی نے، حضرت عمر نے ملاقات کر کے جاندار مبارکبادی دی. ہنی ان ابن ابی طالب، مبارک ہوئے علی ابن ابی طالب، اصبات و امشیت مولا کل مؤمن و مؤمنت، صبح اور شام آپ ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دوست ہو. سب سے پہلے عمر نے آ کے مبارکبادی دی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے علی میں جھگڑا تھا، جلیبی لوگ کہتے ہیں کہ عمر اور علی میں جھگڑا تھا. یہ پہلے مبارکبادی دینے تو یہ آئے. معلوم ہے کہ کسی کو کوئی ایسا اعزاز ملے تو اس کو مبارکبادی دینا بھی مستحب ہے. کوئی ایسا اعزاز ملے، مقام شرافت ملے تو اس کو مبارکبادی دینا مستحب ہے، مبارکباد دینی چاہیے. اب زبانی مبارکباد دینے میں بکھیلی کھائے گی، تمہارا جاتا کیا ہے، لیکن وہ محبت کی علامت ہو جائے گی نا کہ آپ کو ان کے ساتھ بیر نہیں ہے. ورنہ کوئی مقام کسی کو ملے اور اندر جلن ہو تو اس کو کیا مبارکبادی دینے کی، وہ تو ایسے ہی اس کو یہ مقام مل گیا ہے. تو مبارکبادی دینے میں تو بکھیلی مت کرو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے اوپر حضرت عمر نے مبارکبادی دی. بس یہی روایت لے کر کے رابضی لوگ ہوا میں اڑے کہ اس میں خلافت کا اعلان ہو گیا حضرت علی. اسی روایت کو اعلان خلافت سے وہ تعبیر کرتے ہیں. اب اس روایت کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لو تاکہ روافض کے گمراہ کن نشریات کے سامنے آپ کو کام آوے. پہلی بات، بعض ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، جیسے کہ امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد، یہ حضرات اس کو نقل کرنے والے راوی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض ائمہ متقن نے اس روایت کو نقل نہیں کیا، جیسے کہ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام واقعی ہے، جو اکابر حدیث کہے جاتے ہیں، جنہوں نے حدیث کی تلاش اور جستجو کے اندر جو ہے بلاد کے بلاد چھان مارے، انہوں نے یہ حدیث نقل نہیں کی، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ واقعی کے یہاں ہے. یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. اگرچہ یہ چیز اتنی مشہور ہوتی تو یہ حضرات بھی نقل کرتے، لیکن انہوں نے نقل نہیں کی. ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی. دوسری ایک اہم بات سمجھو، حضرت علی کے دور خلافت میں ایک مرتبہ شورش ہوئی تھی آپ کے خلاف، خارجیوں کا فتنہ تو آپ کے دور میں تھا، تو شورش ہوئی تو حضرت علی نے لوگوں کو جمع فرمایا. اور جمع فرمانے کے بعد ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور سوال کیا کہ دیکھو تم لوگ بتلاؤ, اور پھر یہ حدیث بہت سے لوگوں نے مجمع کے اندر حضرت علی کو سنائی. تو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں جب ان کے خلاف فتنہ اٹھا تو ان فتنوں کو خاموش کرنے کے لیے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا. تو بہت سے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں یہ حدیث سنائی تھی کہ جو آپ سے دوستی رکھے اللہ اس سے دوستی رکھے, جو آپ سے بغض رکھے اللہ اس سے ناراض ہو جاوے. تو حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ تیسری اہم بات اس سے بطور نتیجہ نکالو, اگر یہ حدیث خلافت بلا فصل کی دلیل ہوتی تو حضور کے وصال پر حضرت علی اس حدیث کو پیش کرتے کہ بھئی خلافت کے مسئلے میں کائی کو بحث کرتے ہو, ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, غدیر خم کا واقعہ بھول گئے؟ اسی لیے کہ یہ واقعہ ذی الحج کا ہے, اور محرم گزرا, سفر گزرا, اور ربیع الاول میں تو حضور کی وفات ہو گئی, 2 مہینے کی تو بات ہے. تو اگر یہ روایت خلافت بلا فصل کی دلیل ہوتی اور اس میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا ہوتا تو 2 مہینے کے بعد جو مسئلہ خلافت کا کھڑا ہوا اس موقع پر حضرت علی پیش کرتے کہ نہ کرتے؟ چلو حضرت علی پیش نہیں کرتے. جیسے کہ لوگ کہتے تقیہ کیا تھا, تقیہ تا قاف یا چھوٹی ہا, ان کی یہاں ایک خطرناک اصطلاح ہے تقیہ کیا علی نے. تو دوسرے مشائخ نے قریش کا مر گئے تھے, حضرت عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عقیل ابن طالب, اہل بیت نبی دوسرے سب کہاں چلے گئے تھے؟ علی نے اگر بطور توازو کے یہ حدیث پیش نہیں کی تو دوسرے مشائخ نے قریش تو پیش کرتے کہ بھائی مسئلے خلافت میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, ابھی 2 مہینے پہلے کی تو بات ہے, حضور نے تو فرمایا تھا اور حضرت علی خلیفہ ہے, کیوں کسی نے پیش نہیں کی؟ معلومہ کی روایت خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں ہے. ایک چوتھی بات سمجھو, کیا عامت الصحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ گمان کریں گے کہ حضور کے ارشادات عالی سے ہٹ کر کے کسی اور کی خلافت پر وہ راضی ہو جاوے؟ اگر یہ غدیر خم کا خطبہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا تو کیا عام صحابہ کا مجمع, اتنا بڑا مجمع تھا حجۃ الوداع کے اندر, تو کیا وہ سارا مجمع 2 مہینے میں بھول گیا اس حدیث کو, اور انہوں نے حضور کا سری ارشاد ہوتے ہوئے نعوذ باللہ کوئی غلط جگہ خلافت کی بیعت کر لی اس حدیث کو چر ترک کر کے؟ یہ تہمت صحابہ کو دینا چاہتے ہو؟ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے, امیر المومنین خطبہ بعد میں ہوگا, بتاؤ یہ چادر کہاں سے آئی, حضرت عمر خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی, امیر المومنین خطبہ بعد میں ہوگا, چادر کہاں سے لائے, رپورٹ دو. حضرت عمر نے دوران خطبہ اس عورت کو جواب دیا, پھر آگے خطبہ ہوا, وہاں تو یہ حال ہے. تو پھر اس معاملے میں پورا مجمع چپ رہے ہوئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اگر یہ اعلان غدیر خم کا خلافت بلا فصل کا اعلان تھا تو اتنا بڑا مجمع صرف 2 مہینے کے بعد جو مسئلہ پیش آیا اس کے اوپر کیسے خاموش رہا؟ ان کو کھڑے ہو کر بتلانا چاہیے کہ بھائی یہ حدیث موجود ہے, مسئلہ خلافت میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کسی نے اس حدیث کو پیش نہیں کیا, خود علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش نہیں کیا, مشائخین قریش نے پیش نہیں کیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث اور یہ اعلان اور یہ خطبہ خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں ہے اور ہرگز دلیل نہیں ہے. اور ایک پانچویں بات سمجھو, مولا کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. عربی زبان میں مولا کے ایک تھری ویلر بھر جاوے اتنے معنی ہیں. مولا بمانا رب، مولا بمانا مالک، مولا بمانا آقا، مولا بمانا دوست، مولا بمانا تابعدار، مولا بمانا پڑوسی، مولا بمانا چچازاد بھائی، مولا بمانا حلیف، مولا بمانا داماد، مولا بمانا احسان مند، مولا بمانا آزاد کرنے والا، مولا بمانا آزاد کردہ، مولا بمانا متصرف فی الامور، مولا بمانا ناصر، مولا بمانا محبوب. 15-16 کے قریب معنی اہل لغت نے اس کے لکھے ہیں، لیکن قدیم جدید کسی لغت کے اندر مولا بمانا امام ہے ہی نہیں. مولا بمانا امام اور خلیفہ ہے ہی نہیں. کسی لغوی نے مولا کو خلافت کے، امارت کے، امامت کے معنی کے اندر لیا نہیں. یہ روافظ کی جو ہے نا میڈ ان ہوم ایجادات میں سے ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو خلافت اور امارت کے معنی کے اندر انہوں نے لیا ہے. یہ حدیث شریف کا ایسا معنی ہے جو معنی سلف صالحین سے بالکل مراد نہیں ہے. بعض اکابر کیا کہتے ہیں کہ چلو مان لو کہ مولا کا معنی امام ہے، ٹانگ کھینچ کے مان لو کہ مولا بمانا امام، تو کیا معنی ہوگا حدیث کا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی آئندہ زمانے کے اندر کوئی وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں علی امامت بالحق، خلیفہ بالحق کے علی سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہوں گے. آئندہ زمانے میں کوئی ایسا موقع آئے گا کہ اس موقع کے اوپر امامت اور خلافت کے سب سے بڑے حقدار حضرت علی ہوں گے. اور وہ زمانہ آیا حضرت عثمان کی شہادت پر، کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی کہ امت کو اب امیر کی ضرورت پڑی، کس کو امیر بناوے، تو کہا اس موقع پر علی سے بڑا لائق کوئی تھا ہی نہیں، وہ زمانہ آ گیا ہے. تو یہ اگر یہ معنی مراد لیا جاوے تو پھر یہ مفہوم لینے کا کہ آئندہ زمانے کے اندر اگر کوئی وقت آئے گا حضرت علی کے لیے، حضرت علی ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ شیعوں نے، روافض نے ایک اصول طے کیا ہے. کیا اصول طے کیا؟ کہ جو حدیث متواتر نہیں ہے وہ مسئلہ خلافت میں حجت نہیں ہے. یہ ایک اصول ہے روافض کے یہاں کہ جو روایت متواتر نہیں ہے وہ مسئلہ خلافت کے اندر حجت نہیں ہے. اور یہ حدیث متواتر ہے ہی نہیں، اس لیے مسئلہ خلافت میں حجت بھی نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات، یہ حدیث متواتر ہے نہیں، اس لیے مسئلہ خلافت میں حجت نہیں ہے. سیدھی بات، اس سلسلے میں ایک ان کو یہ بھی کہی جائے گی. اور غدیر خم کے اس اعلان کے بعد دوسرے دن حضور آگے چلے، واپسی ہو رہی ہے، جہاں پانی وغیرہ ملتا وہاں لشکر کا پڑا ہوتا ہے، تو غدیر خم کے اعلان کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعلان فرمایا. وہ اعلان کو تو کوئی ہائی لائٹ کرتا ہی نہیں ہے. اس اعلان میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، تم پر کوئی حاکم حکومت نہیں کرے گا، تمہارے اوپر کوئی حاکم کوئی حکومت نہیں کرے گا. یہ صاف صاف فرما دیا. تو اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ کہ میرے بعد حکومت ابو بکر اور عمر کی ہوگی، تم دونوں کے اوپر میرے بعد کوئی حکومت کرنے والا ہوگا ہی نہیں. یعنی جب تک ابو بکر اور عمر حیات ہے رضی اللہ عنہما وہاں تک تو حکومت کے اہل یہی رہیں گے, ان کے اوپر کوئی حکومت کر ہی نہیں سکے گا. ہاں جس دن یہ دونوں نہیں ہوں گے اس دن کی بات کچھ اور ہوگی, وہ پھر دیکھا جائے گا بعد میں. لیکن یہ غدیر خم کے بات کا اعلان ہے. اگر غدیر خم کے اعلان کو یہ لوگ خلافت کے اعلان پر معمول کرتے تو اس کے بعد والا اعلان ناسک ہو گیا اور یہ اعلان منسوخ ہو گیا. اسی لیے اس روایت کے ذریعے سے ان لوگوں کا خلافت بلا فصل کے اوپر استدلال کرنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے. یہ بالکل نامناسب ان کی طرف سے استدلال ہے روافض کی طرف سے. اور پہلے ایک بات میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہمت جرأت عطا فرمائی تھی اس ہمت اور جرأت کے اعتبار سے کیا یہ بات ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دب کر کے بیعت کر لے رہے, تقیہ کر کے بیعت کر لے رہے, یہ ممکن ہے؟ تو یہ حضرت علی کی توہین ہے کہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. یہ تو حضرت علی کے اوپر بہت بڑی توہین اور الزام یہ لوگ لگا رہے حضرت علی کے بارے کے اندر. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر نے زخمی ہونے کے بعد 6 آدمی کی شورا بنائی تھی نا, تو 6 آدمی کی شورا میں حضرت علی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ تو موقع حضرت علی کے لیے بہت اچھا تھا, حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد جو 6 آدمی کی شورا بنی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو اس موقع پر تو حضرت علی کے لیے بہت قیمتی سنہرا موقع تھا کہ حضرت عثمان حضرت عمر نے کہا تھا کہ بھئی یہ آدمی ملے, 6 آدمی مل کر خلیفہ طے کریں گے, تو حضرت علی سیدھا اسی حدیث کو پیش کر دیتے کہ بھائی چلو اب مشورے بیٹھے حدیث سن لو, حضور نے میرے لیے خلافت کی بات کہی ہے, چلو مجھے بنا دو. اگر حضرت ابو بکر اور عمر سے نعوذ باللہ علی دب گئے تھے تو جب شورا میں ان کو لیا گیا حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس شورا نے فیصلہ کیا, وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کیوں پیش نہیں کی؟ کیوں اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال نہیں کیا؟ لہذا یہ سب باتوں کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اس روایت کے اندر کوئی اعلان نہیں ہے. اس کا تو پس منظر جو آپ کو بتایا گیا کہ یمن کے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو کچھ غلط فہمی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد پر جو انہوں نے شکایتیں کی, ان شکایتوں کا ازالہ کرنے کے واسطے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے غدیر خم کے اوپر اعلان فرمایا. لہذا شیعوں کی طرف سے روافض کی طرف سے یہ سب لغویات ہے حفویات ہے اور اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. جی
وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة, ثم خطبها علي فزوجها من رواه النسائي رحمه الله تعالى.
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے حضرت فاطمہ بالی بڑی ہونے لگی تو شادی کے لیے حضرت ابو بکر نے پیغام دیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شادی کے لیے پیغام دیا, देखो दौरे सहाबा में है ना, शादी के पैगाम के मामले के अंदर उम्र का तफावत कोई मलहूस चीज नहीं थी, कोई मलहूस चीज नहीं थी। जो लोग हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कम उम्री पर इश्काल करते हैं ना, वो गांडे, उन्होंने वो दौर को समझा ही नहीं है। أشهد أن محمد رسول الله آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام دیا حضرت فاطمہ کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صغیرت، فاطمہ تو کم عمر کی ہے، صغیرتن والے جملے کا مطلب کیا ہے؟ بعض شراح کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی عمر کے تناسب سے حضرت فاطمہ چھوٹی ہے، یہ جواب حضور نے دیا ہے۔ بعضوں نے دوسری اچھی توجیہ کی کہ صغیرتن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شادی کی عمر کو نہیں ہے، کم عمر کے اوپر ہے، اور بعض روایت میں کہ حضور نے جواب نہیں دیا، سکوت فرمایا، تو شرح فرماتے کہ اول مرتبہ پیغام دیا تو حضور نے سکوت فرمایا، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے پیغام دیا تو حضور نے کیا فرمایا، انہا صغیرت، وہ چھوٹی ہے۔ ثم خطبها علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا جبکہ 15 سال کی عمر ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت فاطمہ کی 15 کی عمر ہوئی، تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا، حضور نے ان کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ اصل میں اس کی تحریک کی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے حضرت علی کو، علی تمہارے چچا ساتھ بھائی کی بیٹی ہے، پیغام دو نا۔ تو حضرت علی کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے پیغام دینے کی، تو پہلے وایا وایا کر کے حضور کا منشا مبارک حضرت علی نے معلوم کیا کہ منشا ہو تو پیغام دوں ورنہ پیغام نہیں دوں، تو لگا کہ نہیں حضور کا منشا مبارک ہے، تو پھر حضرت علی نے ہمت کر کے جو ہے پیغام دیا اور عرض کیا، تو حضور نے ان کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ معلوم ہوا 15 سال کی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے، معلوم ہوا چچا زاد بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور جو ہے عمر کے اندر مناسبت بھی ملحوظ رکھنا مناسب بات ہے، اور یہ حضرت علی کی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر حضرات نے پیغام دیا حضور نے وہ پیغام قبول نہیں فرمایا اور حضرت علی کا پیغام قبول فرما کر کے حضرت فاطمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا. اور دیکھو عجیب بات کہ حضرت علی تو تھے بھی نہیں نکاح میں, حضرت علی کا نکاح ہوا نا وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ, تو خود حضرت علی ہی نہیں تھے, حضور نے حضرت علی کے وکیل بن کے نکاح قبول کیا ہے. اس لیے معلوم ہے کہ وکالت صرف لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی, لڑکے کی طرف سے بھی وکالت ہوا کرتی ہے. تو حضرت علی تو کہیں گئے ہوئے تھے اور حضور نے نکاح پڑھایا اور خود وکیل بن گئے اور نکاح ہو, پھر حضرت علی آئے تو کہا کہ علی تمہارا تو نکاح ہو گیا, اس طریقے سے ہوا. اب بھی دعا کر